اتوار 15 مئی کا سیروین سننے والوں کو فراز ہاشمی کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف آج سے ضرب عزم کے نام سے فوجی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. فوج کے ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن حکومت کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے. خبر کی تفصیل آگے چل کر سیروین میں. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فوجی آپریشن کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے. بیان کے مطابق فوج کو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے. اس سے قبل ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر جنگی طیاروں سے بمباری کی گئی ہے جس میں کم از کم 80 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں ازبک جنگجو اور کراچی ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ابو عبد الرحمان المانی بھی شامل تھا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ رات 1:30 بجے کے قریب تحصیل دتخیل میں دیگان کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ازبک جنگجو تھے. سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ کارروائی کراچی ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کی گئی ہے جن کی ان علاقوں میں موجودگی کی مصدقہ اطلاعات تھیں. حملے میں بارودی مواد کا ایک ذخیرہ بھی تباہ کیا گیا ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ کل رات ہوئی فوجی کارروائی میں شدت پسندوں کے 6 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا.
افغان شہریوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے میدان میں موجود دو امیدواروں سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور سابق وزیر خزانہ اشرف غنی کے لیے گزشتہ روز ہی ووٹ ڈالے ہیں. اطلاعات ہیں کہ صدارتی انتخاب کے دوران ووٹ ڈالنے پر طالبان نے کئی شہریوں کو سزا دیتے ہوئے ان کی انگلیاں کاٹ دی ہیں، جبکہ انتخابی مرحلے کے دوران مختلف واقعات میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں. افغانستان میں شدت پسندی کے تازہ واقعات کی تفصیل کے ساتھ شجاع ملک.
تازہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں صدارتی انتخاب کے ایک روز بعد ہی سڑک کنارے ہونے والے ایک بم دھماکے میں انتخابی مبصرین سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایک دوسرے واقعے میں اطلاعات ہیں کہ طالبان نے ووٹ ڈالنے کی پاداش میں کئی شہریوں کی انگلیاں کاٹ دی ہیں. ملک میں صدارتی انتخاب کے دوسرے اور حتمی مرحلے کے دوران شدت پسندوں کی جانب سے مرحلہ وار حملوں میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
عراقی حکومت کی فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران شمالی عراق کے ان بعض حصوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے جن پر سنی باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن دو اہم شہر موصل اور تکریت اب بھی باغیوں کے قبضے میں ہیں. دوسری جانب بغداد میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ادھر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے مغربی ملکوں کی شام میں عدم مداخلت کو عراق میں تشدد کی تازہ لہر کی وجہ قرار دیا ہے. انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ سن 2003 میں امریکی فوج کی قیادت میں کیے گئے حملے کی وجہ سے عراق کو اب مسائل درپیش ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شام اس کی ایک مثال ہے، جب ایک عامر کو اس کی جگہ پہ ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ عراق میں شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا جواب طاقت سے دیا جانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ایک اور زمینی کارروائی نہیں. بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پہلے سرکاری دورے پر بھوٹان گئے ہیں. بھوٹان میں ان کی اپنے ہم منصب سے ملاقات میں پن بجلی اور تجارت جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے. مبصرین کا کہنا ہے کہ مسٹر مودی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے اس دورے سے شمالی سرحد پر بھارتی اثر و رسوخ کو باور کرائیں اور خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں. شام کی سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی فورسز نے اسلامی باغیوں سے قصاب شہر کا قبضہ واپس لے لیا ہے. شام کا یہ شہر ترکی کی سرحد سے قریب ہے. دو ماہ قبل قصاب پر باغیوں کے قبضے کے وقت اس علاقے میں آرمینیائی عیسائی آباد تھے. اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے حماس پر مغربی کنارے سے ان تین نوجوان اسرائیلیوں کو اغوا کرنے کا الزام عائد کیا ہے جو جمعرات سے لاپتہ ہیں. اسرائیل کی فوج نے ان تینوں نوجوانوں کی تلاش کے آپریشن کے دوران درجنوں فلسطینیوں کو بھی حراست میں لیا ہے. حماس کے ایک ترجمان نے مسٹر نیتن یاہو کے اس بیان کو بے وقوفانہ قرار دیا ہے. اور یمن کے شہر ایڈن کے قریب فوج کے ایک اسپتال کے عملے پر فائرنگ میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف:
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. دنیا بھر کے فٹ بال کے شائقین کی نظریں آج لگی ہیں ارجنٹینا کے کھلاڑی لائنل میسی پر. برازیل میں کھیلے جا رہے فٹ بال کے عالمی کپ کے پہلے مرحلے میں آج مقابلہ ہو رہا ہے ارجنٹینا اور بوزنیا ہرزگووینا کی ٹیموں کے درمیان، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی ٹیم ایکواڈور کے خلاف میچ کھیل رہی ہے اور فرانس کا مقابلہ ہوگا ہانڈرس سے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام ان میچوں کی لمحہ با لمحہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتی رہے گی. اس کے علاوہ ان تمام میچوں کی تفصیلی رپورٹیں اور تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. آئیے اب چلتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف. پاکستان میں شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے نام سے فوجی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. آج دوپہر پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ فوج نے حکومت کی ہدایت پر یہ آپریشن شروع کیا ہے اور اس فوجی آپریشن کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے. دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کو پناہ گاہ بنا کر ریاست کے خلاف جنگ شروع کر رکھی تھی اور دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں زندگی مفلوج کر رکھی تھی. پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی اس فوجی کارروائی شروع کیے جانے کا اعلان کیا ہے.
7-8 مہینے کے مذاکرات کا جو سلسلہ تھا اس کی ناکامی کے بعد جو ہے یہ اس آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہماری افواج جو ہیں اس وقت پاکستان کا کونا کونا جو ہے محفوظ کرنے کے ارادے سے اس آپریشن میں کا جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے.
پاکستان فوج نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جاری کیے ایک بیان میں کہا کہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے جس کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے. شمالی وزیرستان ایجنسی میں گزشتہ شب فوجی کارروائی کی گئی جس میں 80 شدت پسند ہلاک ہو گئے. اس کارروائی میں پاکستان فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے بمباری کی جس کے نتیجے میں 80 افراد ہلاک ہوئے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں کراچی ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ عبد الرحمان المانی بھی شامل تھا. ادھر میر علی میں دیسی ساخت بم کے دھماکے میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ان ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو شمالی وزیرستان کے محفوظ مقامات پر چھپے ہوئے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند شمالی وزیرستان کو اپنا ٹھکانہ بنا کر ریاست کے خلاف ایک جنگ شروع کیے ہوئے ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج کو ہدایت کی گئی ہے کہ رنگ اور تعلق کے بغیر تمام ایسے عناصر اور ان کے ٹھکانوں کو کچل دیا جائے جنہوں نے پرامن اور ملک سے محبت کرنے والے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اس سے پہلے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ رات 1:30 کے قریب تحصیل دتاخیل میں دیگان علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ازبک جنگجو تھے. سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ کارروائی کراچی ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کی گئی ہے جن کی ان علاقوں میں موجودگی کی مصدقہ اطلاعات تھیں. حملے میں بارودی مواد کا ایک ذخیرہ بھی تباہ کیا گیا ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ کل رات ہوئی فوجی کارروائی میں شدت پسندوں کے 6 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں مقامی ذرائع نے متضاد اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ بعض مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جس وقت یہ حملے کیے گئے اس وقت اس مقام پر شدت پسندوں کا ایک اجلاس جاری تھا۔ سرکاری سطح پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ایک اہم ازبک کمانڈر عبد الرحمان المانی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جو کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ بتائے جاتے ہیں۔ یہ کارروائی تحصیل دتخیل کے ایک پسماندہ علاقے دیگان میں کی گئی۔ دیگان کا علاقہ میرن شاہ سے کوئی 20 سے 25 کلومیٹر دور دتخیل روڈ پر واقع ہے۔ شمالی وزیرستان ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ اور دیگر عملے سے رابطے کی بارہا کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میرن شاہ سے ایک مقامی شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کل سے فضا میں 2 سے 3 جیٹ طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر گشت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں مکمل کرفیو ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کہاں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں کرفیو کے باوجود تحصیل میرلی میں ایک دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ میرلی میں گاڑیوں کے ایک اڈے کے قریب ہوا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
شمالی وزیرستان میں شروع کی جانے والے اس فوجی آپریشن پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست فون لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار عقیل یوسف زئی صاحب۔ عقیل یوسف زئی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی جو کارروائی شروع کی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کچھ تفصیلات ہیں آپ کے بارے میں کہ کس وقت شروع کی گئی، یا یہ اسی کارروائی کا حصہ ہیں جو کل رات وزیرستان میں شروع کی گئی تھی، جہاں پر پاکستان فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے بمباری کی تھی اور 80 شدت پسندوں کو مارنے کا بعد میں دعویٰ کیا گیا؟ تو کیا تفصیل ہیں آپ کے پاس؟
جی، رات تقریباً 1:30 بجے شمالی وزیرستان کے تقریباً 8 مقامات کو جیٹ طیاروں نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ جس طرح عزیز خان نے اپنی رپورٹ میں بتایا بھی کہ اس میں تقریباً 80 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تو یہاں پر اسلام آباد میں یا پشاور میں تو رات ہی سے یا صبح سے بات ہو رہی تھی کہ آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ صبح تقریباً 9:30 بجے جو ایک جگہ تشکیل دیا گیا تھا حاجی شیر محمد کی قیادت میں، جس میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر کور کمانڈر پشاور اور گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان لوگوں کو مہلت بھی دی گئی تھی کہ آپ لوگ 15 دنوں میں جو غیر ملکی ہے، خاص کر جو ازبک اور تاجک ہے، ان کو نکال لیں۔ تو 9:30 بجے صبح انہوں نے اپنے طور پر اپنی جرگی کی طرف سے لوگوں کو بتایا کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے۔ جس کے بعد شمالی وزیرستان میں فورسز کی موومنٹ بھی شروع ہو گئی، جو فوٹ سولجرز ہیں ان کی موومنٹ بھی شروع ہو گئی، اور جو ہیلی کاپٹر کی پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا نکلنا بھی شروع ہو گیا۔ تو میرے خیال میں رات کے حملے کے بعد باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس وقت وہاں پر فورسز کی موومنٹ دیکھی بھی جا رہی ہے، اور بعض اطلاعات ایسی بھی ہے کہ اس تمام پروسیس کو اکراس دی بارڈر امریکنز اور نیٹو فورسز کی لاجسٹک اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو اب مستقل طور پر یا حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔
اچھا، یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اس علاقے میں فوج کی موومنٹ نظر آئی ہے، اور بھی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پہ فوج بڑے پیمانے پر فوج موو ہوئی ہے، تو کچھ اندازہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں اس علاقے میں فوج بھیجی گئی ہے، اور یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، اور اس علاقے سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں؟
نقل مکانی کا سلسلہ تو کافی عرصہ سے جاری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی اطلاعات ان کو دی جا رہی تھی بٹوین دی لائن کہ اس علاقے میں آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً 2700 خاندان اس سے پہلے تقریباً 1 مہینے کے دوران، یہ جو رواں مہینہ ہے اس کے دوران، افغانستان کے مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ اپنے طور پر بنو ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کی طرف بھی منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اب 2-3 دن سے ان تعداد میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ جہاں تک اس علاقے کی اہمیت کا تعلق ہے، یہ شمالی وزیرستان انتہائی اہم ایجنسی ہے، اور اس حوالے سے کہ اس میں عرصے دراز سے بہت پہلے سے 9/11 کے بعد جب القاعدہ اور بعض اور تنظیموں نے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کی، تو کہا یہ گیا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی کے تحت شمالی وزیرستان جی کو ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ اگر ملکی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں بلکہ یہاں پر حقانی نیٹورک جو مشہور زمانہ نیٹورک ہے ان کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی ہے, بار بار ان کو ڈرون نے نشانہ بھی بنایا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت شمالی وزیرستان پاٹا کے ساتھ جنگ میں سب سے کمپلیکیٹڈ علاقہ بھی ہے, سب سے خطرناک علاقہ بھی ہے, اور غیر ملکیوں کی موجودگی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر غیر ملکیوں نے نہ صرف یہ کہ مقامی جو تنظیمیں ہیں جو حکومت کی حامی تنظیمیں ہیں ان کو یہ رمال بنایا ہے, بلکہ جو عام آبادی ہے وہ بھی ان کے نرغے میں ہے. تو اسی حوالے سے شاید کہ حکومت پاکستان بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہاں پر آپریشن کو اوائڈ کیا جائے, مگر اب کے بار جب آئی ایم یو اور اس قسم کی دوسری تنظیموں کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی اور اکراس سے بارڈر میں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں حملے شروع کیے بلکہ چائنا اور ایران اور بعد دیگر ممالک نے بھی شکایت کی, تو شاید کہ حکومت پاکستان کے بعد مذاکرات کی ناکامی کے بعد دوسرا کوئی آپشن رہا نہیں, اس لیے انہوں نے آپریشن کا آغاز کر دیا.
تو اب جبکہ یہ آپریشن شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے, تو یہ سمجھا جائے کہ حکومت کی جو مذاکرات کی پالیسی تھی, اور حکومت شروع دن سے یہ کہتی آئی ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے, تو کیا اب مذاکرات بالکل ختم اور اب صرف طاقت کی زبان ہی استعمال ہوگی وہاں پر, یا کچھ ایسے عناصر ابھی بھی وہاں موجود ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے؟
نہیں, حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تو وہاں پر موجود ہے ہی, وہ یہی ہے کہ شمالی وزیرستان میں حقانی نیٹورک کا شمار حکومت کے گڑ طالبان کی فہرست میں آتا ہے, اس میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو حافظ گل بہادر اور مولی نذیر کا گروپ ہے شورہ مجاہدین, وہ بھی ایک اگریمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ وہ گروپ بندھا ہوا ہے 2006 میں ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. تو جو ان کو مشکل درپیش تھی آپریشن کی راہ میں ایک رکاوٹ, اگر ایک طرف مذاکرات کا عمل جاری تھا اور پاکستان میں بہت سے حلقے کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے, اور حکومت نے 5-6 مہینے انتظار بھی کیا اور حکومت کو بہت زیادہ انٹرنیشنل اور ریجنل پریشر کا سامنا بھی کرنا پڑا, مگر دوسری جانب حکومت کے لیے یہ بھی ایک بڑی مشکل تھی کہ جو گڈ طالبان ہیں جو کہ پاکستان پر حملے نہیں کرتے اور جس کے مگر حملے تو نہیں کرتے مگر انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار پاکستان سے مطالبہ کرتے رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تو حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, اور میرے خیال میں جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں جو ایک اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکن ڈرون حملے بند کر دیں گے, اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ ان لوگوں کا خاتمہ کرے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب کے بار ایک جو ریجنل پاورز ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ہیں خاص کر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے کے حل کے لیے ایک حتمی پلان کی تشکیل دی جا چکی ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی کہ اس قسم کی مصدقہ اطلاعات ہے کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم ہے وہ امریکہ کی جانب سے ان کو دیا جا رہا ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ ٹارگیٹڈ تھے اور اس میں انتہائی مطلوب لوگ بھی مارے گئے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ جو ایک حکومت پاکستان کو رکاوٹ تھی گڈ اور بیڈ طالبان کے حوالے سے, شاید کہ حکومت پاکستان نے اپنے گڈ طالبان کو قربان کرنے کا بھی تہیا کر رکھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ کے نتیجے.
جی, آپ نے صحیح فرمایا کہ بیرونی دنیا سے پاکستان کی حکومت دباؤ میں تھی کہ آپریشن کیا جائے, اور امریکہ تو ایک عرصے کیا کئی برسوں سے یہ بات کرتا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے اور جو عام ہر آج میرا خیال ہے پاکستان کے ہر شہری کے ذہن میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ آپریشن کریں گے تو یہ طالبان کیا شدت پسند پاکستان پورے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ خبریں ہیں کہ ان کے کراچی میں مضبوط گڑھ بھی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ممکنہ رد عمل سامنے آنے کے بارے میں ایک جائز تشویش لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے. تو عقیل یوسفزئی صاحب, آپ کا سیکورٹی معاملات پر نظر ہے, کیا آپ کے کوئی علم میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کو, اپنے سیکورٹی اداروں کو, پولیس کو کوئی ایسی ہدایات جاری کی ہیں, انہیں چوکس کیا ہے کہ ان کا تاکہ ممکنہ رد عمل کا, شدت پسندوں کے ممکنہ رد عمل کا شہروں میں مقابلہ کیا جا سکے؟ ابھی کراچی میں آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑی کارروائی کی, اسی طرح کوئٹہ میں تافتان میں شیعہ زائرین پر حملے ہوئے, تو ان کا رد عمل جو سامنے آنا ہے, اور شاید خدا نہ کرے کہ نہ آئے, لیکن اگر آتا ہے تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان کیا تیار ہے, اس کی ایجنسیاں تیار ہیں؟
جو آج ہماری صوبائی حکومت کے بعض لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا تو کہنا ہے کہ ہمیں اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی, مگر جو فیڈرل گورنمنٹ یا انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, مگر ہم نے ابتدا میں اس کا باقاعدہ اعلان اس لیے نہیں کیا کہ اس سے پہلے جب ہم آپریشن کیا کرتے تھے تو جب ہم اعلان کرتے تھے تو بعض لوگ نکل جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہائی لیول پروفائل لیول پر تو بعض جو اعلیٰ ترین حکومتی اور سیاسی حکام ہیں ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, مگر ہم نے اسی خدشے کے پیش نظر کہ وہ لوگ نکل نہ جائے ہم نے اس کو خفیہ رکھا. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ شاید آج پاکستان میں بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ابھی تک ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے اور دو تین دن پہلے تک اس کا کوئی آثار اس کی نظر نہیں آ رہے تھے. جہاں تک طالبان کے حملوں کا تعلق ہے تو شاہد اللہ شاہد نے چند جنرلوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے اور پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پر ہماری خودکشیں موجود ہیں, ہمارے نیٹورک بھی موجود ہے اور ہمارے اتحادی بھی موجود ہے, تو جتنا یہ لوگ یہاں پر ہمارا نقصان کریں گے شمالی وزیرستان میں یا کسی اور جگہ پر, ہم پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنائیں گے. بلکہ ایک اطلاع اس طرح کی بھی ہے کہ دتہ خیل میں دو ہفتے پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں جو آپریشنل کمانڈر ہے TTP کے ان کو عرصہ دراز کے بعد پہلی دفعہ مدعو کیا گیا تھا اور ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ اپنے جو آپریٹرز ہیں ان کے اسٹیویٹ کریں, خاص کر جو سوسائزرز ہیں, اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب ہم بھی جنگ لڑیں گے.
جی بہت بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. پاکستان میں شمالی وزیرستان میں حکومت نے بالآخر فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے, یہ آج کی بڑی خبر ہے. اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ڈی آئی خان جہاں براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مقامی صحافی فاروق محسود صاحب. فاروق محسود صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
فاروق صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بہت بڑی خبر آج دوپہر میں ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کی کیا مزید کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا حکومت کا فیصلہ ہے کہ فوجی کارروائی شمالی وزیرستان میں کرنے کا, جہاں عرصہ دراز سے امریکہ کہتا رہا ہے کہ کارروائی کی جائے لیکن حکومت پاکستان اسے گریزاں تھی, تو اب کیا بڑی وجہ ہوئی اور یہ آپریشن, یہ علاقہ کتنا بڑا ہے ذرا بتائیے گا.
فرسٹ میں آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ جو آج طالبان شعبہ فوج پاکستانی فوجی شعبہ تعلقات عامہ ان کی طرف سے جاری ہو گیا ہے اور آپریشن کا نام بھی دے دیا گیا ہے ضرب عضب. اس ایریا کے بارے میں اگر بتا دوں کہ شمالی وزیرستان جو ہے وہ ٹوٹل 4,707 اسکوئر کلو میٹر پر مشتمل علاقہ ہے اور یہ افغانستان کے جو ہے
ٹچ
کرتا ہے.
جی جناب آپ بتا رہے تھے تفصیل کہ یہ علاقہ کتنا بڑا ہے.
تو میں بتاتا چلوں کہ یہ 4,707 اسکوئر کلو میٹر کا رقبہ ہے اور یہ افغانستان کے ساتھ جو اس کی جو باؤنڈری ہے وہ خوست کا علاقہ ہے, خوست کو یہ ٹچ کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آپریشن کیوں آغاز کر دیا, کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ آپریشن کیا جائے. جہاں تک ہمارے ذرائع کے مطابق اب حکومت پاکستان کو یہ لگا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو فورن ہینڈز ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں, جیسے کہ کراچی میں جو اٹیک تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ اٹیکس ہوتے رہے. اور دوسرا ایک مین جو وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ تحریک طالبان جو حلقہ محسود ہے اس میں بھی TTP سے جو الرجی کا اعلان کیا ہے, اس کے الرجی کے اعلان میں انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا. پوائنٹ میں یہ تھا کہ جو TTP ہے وہ باہر سے پیسے لے کر پاکستان میں جمع کی کرتی ہے, تو یہ بھی میرے خیال میں ایک وہ کا پوائنٹ آیا ہے ان کے پاس, ایک ثبوت آیا ہے ان کی حکومت کی طرف سے کہ واقعی یہ تو فورن ہینڈ بھی یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. اور دوسرا اگر آپ نے دیکھا ہو تو لوگ وہ ہیں, یہ ایک ذرائع ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسلحہ یوز ہوا ہے باجور میں جو کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھی انڈین جو اسلحہ.
جی فاروق صاحب جی فاروق صاحب ابھی آپ نے تجزیہ کار عقیل یوسفزئی کو سنا ہوگا, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے حکومت پاکستان نے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان سب کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس علاقے میں کیا بیڈ طالبان اور گڈ طالبان دونوں موجود ہیں اور بیڈ طالبان نکل تو نہیں گئے؟ کیونکہ کافی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ حکومت نے نوٹس دیا تھا کہ غیر ملکی یہاں سے نکل جائیں, تو آپ کے خیال میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل گئے ہوں گے؟
اس حوالے سے کچھ کہنا کا وقت ہوگا, کیونکہ آج بھی شہد اللہ شاہد کی جو سٹیٹمنٹ ہمیں موصول ہوئی ہے, ہمیں ملی ہے, اس میں شہد اللہ شاہد نے یہی کہا ہے کہ جو رات کو جو اٹیک ہوا ہے اس کا ہم بھرپور بدلہ لیں گے پاکستانی گورنمنٹ سے. تو میرے خیال میں نہیں, ایسا مشکل ہے کہ یہاں سے لوگ نکلے ہوں, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم موثر جواب دیں گے. اور عام لوگوں کے حوالے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج ہمیں پی ڈی ایم دونوں ذرائع نے جو ہمیں وہ دیے ہیں ڈیٹیل دیے ہیں وہ آج جو لوگ جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ ہیں 35,093 جو فیملیز ہیں وہ سے پاکستان کے سیٹل ایریاز میں منتقل ہو چکے ہیں نکل آئے ہیں.
یہ پشاور میں گئے ہیں یا دوسرے علاقوں میں بھی گئے ہیں؟
یہ مختلف ایریاز میں گئے ہیں جیسے کہ ڈی آئی خان چانک, اس کے علاوہ مروت اور سوات اور کرٹ, اس بنوں میں نکل آ چکے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کراچی سائیکل نکل گئے ہیں, مطلب عام یہ جو آئی ڈی پی میں بات کر رہا ہوں یہ عام لوگ ہیں, عام پبلک جو وہاں رہنے والے ہیں. 35,093 جو فیملی ہیں. یہ
بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, بہت بہت شکریہ تفصیلات بتانے کا. پاکستان میں شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں مونا رانا سے.
انگلینڈ کی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ کے اپنے پہلے ہی میچ میں اٹلی سے 1-2 سے ہار گئی. اٹلی کی جانب سے پہلا گول کلاڈیو مارکیسیو نے 35th منٹ میں کیا, جسے انگلینڈ کے اسٹرائکر ڈینیل سٹرج نے جلد ہی اتار دیا. تاہم اٹلی کے ماریو بالوتیلی کا کھیل کے 50th منٹ میں کیا گیا گول فیصلہ کن اور اٹلی کی فتح پر مہر ثابت ہوا. انگلینڈ کی شکست کے باوجود ماہرین نے انگلینڈ کے نوجوان کھلاڑیوں کے کھیل اور حوصلے کی تعریف کی. انگلینڈ کے سابق کھلاڑی گیری لینکر نے کہا ہے کہ شاید یہ انگلینڈ کی پہلی شکست ہے جس پر انہیں زیادہ دکھ نہیں ہوا. نوجوان کھلاڑیوں نے جس شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اس نے خوش کیا ہے. برازیل میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے ایک اور میچ میں کوسٹاریکا نے یوروگوئے کو 3-1 کی اپ سیٹ شکست سے دوچار کیا. یوروگوئے اور کوسٹاریکا کے درمیان کھیلے گئے پچھلے 8 میچوں میں کوسٹاریکا ایک بھی میچ نہیں جیت سکا تھا. اگرچہ اس میچ میں یوروگوئے نے پہلے گول کر کے برتری حاصل کی, لیکن کوسٹاریکا کی جانب سے جوئل کیمبل, آسکر ڈوراٹے اور مارکوس فیورینا نے گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلا دی. ورلڈ کپ میں گروپ سی کے ایک میچ میں آئیوری کوسٹ نے جاپان کو 1-2 سے ہرایا. ورلڈ کپ کے چوتھے روز آج 3 میچز کھیلے جائیں گے, جن میں ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ارجنٹینا بھی میدان میں اترے گی. گروپ ای کی ٹیمیں سوئٹزرلینڈ اور ایکواڈور مد مقابل ہیں, جبکہ گروپ ای ہی کی 2 ٹیمیں فرانس اور ہونڈرس ایک دوسرے کا سامنا کریں گی. لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم گروپ ایف میں سامنا کرے گی بوسنیا ہرزوگووینا کا. خواتین کا ہاکی ورلڈ کپ میزبان ملک ہالینڈ نے جیت لیا. فائنل میں ہالینڈ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے مات دی. ہاکی ورلڈ کپ میں مردوں کا فائنل بھی آسٹریلیا اور ہالینڈ کے درمیان آج ہو رہا ہے. لارڈز ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز انگلینڈ کی پہلی اننگز کے 575 رنز کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 453 رنز پر آؤٹ ہو گئی. سری لنکا کی جانب سے کمار سنگاکارا نے سب سے زیادہ 147 رنز بنائے, جبکہ میتھیوز 102 رنز پر آؤٹ ہوئے. انگلینڈ کی جانب سے جیمز اینڈرسن اور کرس جارڈن نے 3-3 وکٹیں لی.
سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان اور ایران کے درمیان چلنے والی بس سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے. اس فیصلے کے ساتھ کوئٹہ میں پیش شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد نے مظاہرہ کیا. چند دن قبل حملہوروں نے تفتان میں شیعہ مظاہرین کو ہلاک کر دیا تھا. یہ خبر پروگرام میں آگے چل کر شامل رہے گی. سیروین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس آپریشن کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے. عراقی حکومت کی فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران موصل اور تکریت کے علاوہ شمالی عراق کے ان بعض حصوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے جن پر سنی باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا. ادھر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے مغربی ملکوں کی شام میں عدم مداخلت کو عراق میں تشدد کی تازہ لہر کی وجہ قرار دیا ہے. بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پہلے سرکاری دورے پر بھوٹان میں موجود ہیں. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی فورسز نے اسلامی باغیوں سے ترکی کی سرحد سے قریب واقع قصاف شہر کا قبضہ واپس لے لیا ہے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس پر مغربی کنارے سے ان تین نوجوان اسرائیلیوں کو اغوا کرنے کا الزام عائد کیا ہے جو جمعرات سے لاپتہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان فوج نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جس کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے. شمالی وزیرستان ایجنسی میں کل سے فوجی کارروائیاں جاری ہیں. آج صبح ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر جنگی طیاروں سے بمباری کی جس کے نتیجے میں 80 شدت پسند ہلاک ہو گئے. اسی صورتحال پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی طالبان کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم سے.
عملاً تو ایسا ہی ہے. حکومت نے اور فوج نے طاقت کا استعمال شروع کر دیا ہے. کل جنوبی اضلاع کی طرف بہت بڑی کانوائے آ رہی تھی اور میرانشاہ روڈ پہ بھی بنو سے میرانشاہ تک کرفیو تھا اور اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ہفتے پہلے بھی بمباری ہوتی رہی ہے اور اس میں مقامی آبادی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور پچھلے ہفتے اس میں جو آئی ڈی پیز آ رہے تھے ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ بچے جن کو روکا گیا تھا کجوری چیک پوسٹ پہ اور وہ صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک 10 گھنٹے انتہائی اذیت سے گزرے ہیں اور ہم تو دونوں جانب سے اپیل کرتے رہے ہیں. اب بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ طاقت کا استعمال روک دیا جائے.
کہ آپ بیچ میں کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو لیکن طاقت کا استعمال تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے.
ہم نے دونوں جانب سے یہ اپیل کی ہے کہ طاقت کا استعمال نہ ہو اور مذاکرات کا کسی نے بھی باقاعدہ خاتمے کا اعلان نہیں کیا تھا اور ہم نے طالبان کو پیغام بھی پہنچایا. ان کی طرف سے ہمیں مثبت جواب ملا, وہ تیار تھے. ہم نے حکومت سے رابطے کی کوشش کی تو انتہائی سرد مہری کا ہمیں سامنا کرنا پڑا.
آپ جو اس سارے عمل میں شریک رہے ہیں, آپ وہاں پہ موجود ہیں, اب آپ کیا حل تجویز کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کا راستہ بالکل بند ہو گیا ہے اور اب صرف طاقت کی ہی زبان میں بات ہوگی یا ابھی بھی اس راستے میں جایا جا سکتا ہے؟
عملاً تو آپ کی یہی بات ہے. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اس وقت مذاکرات کا راستہ مسدود ہے, بند ہو چکا ہے. لیکن یہ لڑائیاں 10-12 سال تک جاری رہی ہیں لیکن کسی کا مقصد حاصل نہیں ہوا, نہ طالبان کا اور نہ فوج کا. اس وقت بھی چاہے جتنی بھی لڑائی ہو جائے اس میں نقصان تو یقیناً بہت زیادہ ہوگا لیکن اس سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اچھا, ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا یہ کہنا رہا ہے کہ ہمیشہ سے جب سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ان سے بات نہیں کریں گے جو ہتھیار اٹھانے پر کمر بستہ ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ طالبان کے اندر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے تو کیا آپ لوگوں نے وہ دھڑے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ جن سے بات ہو سکے؟
نہیں ہاشمی صاحب, یہ کام تو حکومت کا ہے, حکومت آئیڈینٹیفائی کرے گی.
اچھا پروفیسر صاحب, ایسی صورتحال میں جب شورا خود اپنے گروپوں کے درمیان امن قائم نہیں کر سکتی, وہ ان کو مذاکرات کے لیے کیسے تیار کرتی ہو, وہ بھی حکومت سے؟
میں نے تو یہ کہا کہ یہاں کے میڈیا میں باوسوخ طرح سے یہ خبر چھپی ہے کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. یعنی حکومت نے اور فوج نے یہ کوشش کی ہے کہ طالبان کو تقسیم بھی کریں, ان کو آپس میں لڑائے بھی, اور اس میں پھر ہمیں نقصان ہوا ہے نا.
آپ نے سنا پروفیسر ابراہیم کا انٹرویو جو فوجی آپریشن کی خبر آنے سے پہلے کیا گیا تھا. آئیے اب چلتے ہیں لاہور جہاں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں. ہم لیاقت بلوچ صاحب سے فوجی کارروائی شروع کیے جانے کی خبر پر سیاسی رد عمل جاننے کی کوشش کریں گے. جی لیاقت بلوچ صاحب, آپ کا اور جماعت کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ معاف کیجیے گا, ٹیلی فون لائن میں کچھ گڑبڑ کی بنا پر ہمارے ساتھ اس وقت لیاقت بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فون لائن مل گئی ہے؟
جی جی,
آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
جی جی
بالکل
جی، لیاقت آ رہی ہے آواز.
اچھا جی، بہت شکریہ. اچھا آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ شمالی وزیرستان میں آج فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے فوجی کاروائی شروع کرنے کا، اور فوجی جو آئی ایس پی آر کے جو بیان میں یہ کہا گیا کہ حکومت کی ہدایت پر یہ شروع کیا گیا اعلان، اور پھر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا، تو آپ کا اس فوجی اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے حکومت کے اس فیصلے کے اوپر؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں جو بڑے واقعات ہوئے ایئرپورٹ پر اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا اقدام ہونا تھا. پھر یہ جو مذاکرات کے آغاز کے بعد سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ حکومت فوج انٹیلیجنس ادارے ایک پیج پہ نہیں ہے. پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خود حکومت کی اپنی صفوں میں بھی اس طرز کی کوئی یکسوئی موجود نہیں تھی، اور اب حکومت نے جو ہے کہ اگر یہ ہدایت کی ہے اور فوج نے آپریشن شروع کر دیا ہے تو یہ پہلو اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب واقعات ہو رہے ہوں گے اس طرز کے آپریشن اور اقدامات کی توقع تو کی جائے گی، لیکن یہی واقعات ہو رہے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی تمام دینی سیاسی قوم پرست سیکولر جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا اور ڈائیلاگ کے بارے میں اتفاق کیا. اب اگر ان کا اپنا کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، نادیدہ قوتیں اس میں رکاوٹ ہیں، تو پھر ان کا فرض بنتا تھا، یہ سیاسی اور جمہوری تقاضا تھا کہ وہ ان تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیتے، اور تاکہ پھر کسی فیصلے پر پوری قومی یکسوئی موجود ہوتی اور اس کا کوئی نتیجہ آتا. ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی جان مال عزت کا تحفظ چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ بھی ایسے اقدامات سے کوئی بہتر نتائج آئیں، لیکن پچھلے 12-13 سال سے تو نتائج نہیں آ رہے بلکہ نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ محض کوئی جذباتی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ قومی سطح کی چیزیں ہیں اور پورے تدبر کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے. یہ اجلت کا فیصلہ ہے.
اچھا آپ نے کہا اجلت کا فیصلہ ہے، لیکن ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ حکومت نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں ان کے 3 وزراء شامل تھے اور ایک وہ حکومتی کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی شامل تھے. جی جی، عرفان صدیقی صاحب بھی شامل تھے. تو وہ اس نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، اس کمیٹی نے کوئی رابطہ کیا آپ لوگوں سے، سیاسی جماعتوں سے؟
نہیں، اس دن عرفان صاحب اور احسن اقبال صاحب اور خواجہ صاحب رفیق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، میں بھی اس میں شریک تھا اور بھی جماعت کی لیڈرشپ موجود تھی، اور جہاں بہت سارے مسائل پر بات ہوئی تھی. تو یہ مذاکرات، ڈائلاگ اور اس راستے کی رکاوٹیں، مشکلات اور پیش آمدہ جو خطرات ہیں، اس پہ تمام پہلوؤں سے بات ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مذاکرات یا ڈائلاگ کا آپشن ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. لیکن اب جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھی حکومت کی ہدایت پر یہ سارا کام کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ تمام دروازے بند ہیں. یہ جو دہشت گردوں کو تلاش کر کے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا، یہ ڈائیلاگ سے پہلے بھی چیزیں چل رہی تھیں اور ان اقدامات کے بعد بھی چل رہی تھیں، لیکن مجموعی طور پر جو چیزیں ہیں کہ آپ ایک نیشنل اس پر اکٹھے ہیں اور نیشنل سطح پر اگر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ان سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے، کانفیڈنس میں رہنا چاہیے. یہ کام اس مرحلے پر نہیں ہوا.
اچھا لیاقت بلوچ صاحب، یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی رد عمل بھی اس کا سامنے آ سکتا ہے اور ملک کے دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں ہو سکتی ہیں، تو کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ شہروں میں سیکیورٹی فورسز کو؟
یہ تو ایک نیچرل انالیسز ہوتا ہے کہ اس طرح کے اقدام ہوتے ہیں، آئی ڈی پیز بھی ہوتے ہیں، پھر یہ خدشات ہوتے ہیں کہ اب بے گھر ہونے والے لوگوں کے روپ میں دہشت گرد پاکستان میں مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے، پھر ایک بڑی تعداد میں لوگ جب کراچی اور سندھ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اپنے ڈیوائیڈڈ فیملیز کی طرف، تو پھر وہاں سے بھی ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے ایم کے ایم کی طرف سے، قوم پرست جماعتوں کی طرف سے. تو یہ اقدام جو ہے کہ ہمہ پھیلو ہوتا ہے، جس کا ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کئی نقصانات کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے. اور ہم اس سچویشن سے تو 12-13 سال سے گزر رہے ہیں
جی.
اور اس سچویشن سے گزرتے ہوئے ہم 50-55 ہزار فوجی بھی اور سیولین بھی شہید ہوئے ہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اسی لیے تو یہ جو ایک مشکل مرحلہ ہے، یقینی طور پر اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے.
تو آپ کیا
نیشنل پرائیورٹیز کے تحت یہ اقدامات ہونے
جی لیاقت بلو صاحب، تو آپ کیا حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ پھر کوئی کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور انہیں اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ اب ایک نازک صورتحال درپیش ہے ملک کو؟
لیکن یہ کوئی مطالبات سے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو حکومت کا اپنی ایک ویژن ہوتا ہے، اس کی اپنی ول ہوتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات میں کن کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں، کن کو نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے نتائج کی بھی ذمہ دار وہ خود ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اگر حکومت نے یہ فیصلہ آج خود کیا ہے تو اس کے اچھے اور بھلے نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی.
جی بہت بہت شکریہ لیاقت بلو صاحب، جی
استحکام سے اخلاص رکھتے ہیں.
جی جی لیاقت بلو صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، وقت کی کمی کے باعث ہم آپ منقطع کرنے پڑی. سامعین اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم کوئٹہ، جہاں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایران سے مستصل سرحدی ضلع پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کو ملنے والی دھمکیوں اور بعض سکولوں پر حملوں کے واقعات کے بعد گزشتہ ایک مہینے سے یہ سکول بند ہیں. پنجگور میں ان سکولوں کی بندش میں سے ان میں زیر تعلیم ہزاروں بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کو دھمکی الفرقان الاسلامی نامی تنظیم کے نام سے دی گئی تھی. ان دھمکیوں کے بعد بعض سکولوں پر حملوں اور ایک سکول کی گاڑی کو جلانے کے بعد پنجگور میں تمام پرائیویٹ سکولوں کو بند کر دیا گیا تھا. چند روز بیشتر کوئٹہ میں وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا تھا، اس میں ان سکولوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دانی کرائی گئی تھی. لیکن پرائیویٹ سکولوں کی تنظیم آل پنجگور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے سکولوں کو کھولنے سے انکار کیا. آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیداروں نے کہا کہ صرف سیکورٹی مسئلے کا مستقل حل نہیں، اس حوالے سے ایسوسی ایشن کے صدر ظاہر حسین کا کہنا تھا.
مگر حکومت صرف سیکورٹی کی پیشکش کرتی ہے جبکہ سیکورٹی ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ 35 اداروں کے کم سے کم 25,000 بچے، 4,000 سے 5,000 اساتذہ کرام اور بچوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی 200 سے زائد گاڑیاں ایسے حالات میں محفوظ نہیں ہو سکتے.
پنجگور میں پرائیویٹ سکولوں کو جو دھمکی آمیز خط بھیجا گیا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ طالبات کو نہ پڑھائیں، اور والدین سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں. ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بچیوں کی تعلیم سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے. ظاہر حسین کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی انتظامیہ اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ جس تنظیم کے نام سے پہلے انہیں بچیوں کو نہ پڑھانے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اب اسی تنظیم کے نام سے انہیں لڑکوں کو پڑھانے اور اسکولوں کو فوری طور پر کھولنے کی دھمکی دی جا رہی ہے.
تقریباً 4-5 دن پہلے ہمیں فون کیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ اگر لڑکوں کی تعلیم کو 15 جون تک اسکولوں کو کھول کر ان کو جاری نہیں رکھیں گے تو آپ کو خطرناک نتائج سے گزرنا ہوگا.
ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے 1 ماہ سے زائد کے عرصے سے بندش کی وجہ سے ان اسکولوں میں پڑھنے والے 25,000 سے زائد طلبہ و طالبات کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. اگر حکومت نے ان کے لیے کوئی سازگار ماحول فراہم نہیں کیا تو اپنا احتجاج مزید سخت کریں گے. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
کوئٹہ سے اب ایک اور خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جہاں آج شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے ایران جانے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف بطور احتجاج دھرنا دیا، جس کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں محمد کاظم.
8 جون کو بلوچستان کی ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان میں ایران سے واپس آنے والے زائرین پر خودکش حملوں اور ان میں 25 زائرین کی ہلاکت کے بعد سرکاری حکام نے سڑک کے ذریعے شیعہ زائرین کی کوئٹہ اور تفتان کے درمیان آمد رفت کو معطل کیا ہے، جس کے باعث کوئٹہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ایسے سینکڑوں افراد پس گئے ہیں جو کہ ایران جانا چاہتے ہیں. ان کی تعداد کے بارے میں بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر داؤد آغا کا کہنا ہے.
900 لوگ ہیں، مختلف پنجاب، فیصل آباد، لاہور، پشاور کے اسی طرح ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں.
گزشتہ کئی دنوں سے سڑک کے راستے ایران جانے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف ان لوگوں نے کوئٹہ شہر میں بطور احتجاج دھرنے کا آغاز کیا ہے. علمدار روڈ پر اس دھرنے میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں. داؤد آغا کہتے ہیں کہ اگر ان کو فوری طور پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو ان کی ویزوں کی مدت ختم ہو جائے گی.
18-20 دنوں کا ان کی ڈسپینشن کے لیے انہوں نے ایران عراق جانا ہے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے جو این او سی دیا جاتا ہے سیکورٹی پروٹوکول تاکہ ان کو تفتان تک لے جائے جائیں، وہ وفاقی حکومت کے انسٹرکشن کے مطابق اس کو سسپینڈ کیا گیا۔
بلوچستان میں سیکورٹی کے حوالے سے مشکلات کے پیش نظر حکومت نے شیعہ زائرین کو کہا ہے کہ وہ جہاز کے ذریعے جائیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شروع کیے جانے والی فوجی کارروائی پر سیاسی رد عمل جاننے کے لیے میرے ایڈیٹر نے ابھی ابھی رابطہ کیا ہے نوید قمر صاحب سے۔ تو نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کا ریئیکشن اور پیپلز پارٹی کا رد عمل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ نوید قمر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں؟
جی جی۔
نوید قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اچانک فیصلہ ہمارے لیے اچانک ہے، کیا آپ کے لیے بھی یہ اچانک ہی فیصلہ تھا؟
دیکھیں، ایک طریقے سے آپریشن تو کچھ دنوں سے شروع ہے، جس میں پرٹیکولرلی جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ کی جا رہی تھیں نارتھ وزیرستان میں، اور اس سے پہلے بھی وارننگس دی جا رہی تھیں وہاں کے جو ٹرائبل لیڈرز تھے کہ جی اس میں آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو ان اے وے انڈیکیٹرز آ رہے تھے کہ یہ فارمل اسٹرائک کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایز سچ کوئی فارملی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے۔
مطلب باضابطہ طور پہ حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟
باضابطہ طور پہ نہیں لیا، لیکن جنرلی کیونکہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ایشو پہ، اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں اس کنفیوژن سے نکل کے ایک کلیئر کٹ موقف لینا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے سوائے ایک پراپر آپریشن کے اور کوئی اس وقت چارہ نہیں رہا تھا، تو اس لحاظ سے ہم اس موقف کی حمایت کرتے ہیں۔
جی، آپ کا تو جس وقت یہ حکومت نے کل جماعتی کانفرنس بلائی تھی اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ یہ طاقت کا استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ کیونکہ تمام پارٹیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ بات چیت ہو، تو آپ نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، میں ایک یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور قانون نافذ کرنا اور امن امان قائم رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو کراچی میں کہا جاتا ہے کہ شدت پسندوں کے گڑھ موجود ہیں اور یہ کافی عرصے سے وہ اپنے وہاں پیر جما رہے ہیں، یہ خبریں آتی رہی ہیں، آپ کے بیل میں ہوں گی تو آپ کو اور یہ بھی بات بہت واضح تھی کہ اگر اس طرح کا آپریشن کیا جائے گا، فوجی کاروائی کی جائے گی، تو اس کا رد عمل بھی ہوگا اور وہ شہروں میں پاکستان حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو سندھ حکومت نے کیا اس کی کوئی تیاری کی ہے، اور کیا آپ کو کہا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ آپ تیار رہیں؟
میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی، جیسے میں نے کہا کہ کوئی فارملی سندھ گورنمنٹ سے اس قسم کی کوئی رابطہ کیا گیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر کیا بھی گیا ہو تو لیول آف پریپیئرنس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی کراچی میں ان اے وے ایک آپریشن جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، اور جو بھی ہمارے اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، وہ اس سے اب تو پبلک بھی واقف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈیسائسولی کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے اور کوئی ایکشن لینا ہے تو یہ انیویٹیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بلو بیک ضرور آ سکتا ہے، لیکن ہمیں اب زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں۔
جی، آپ ایک عوامی نمائندے ہیں، تو کیا عوام کو آپ کوئی میسج دیں گے کہ وہ اس طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، ان کو کچھ پیغام اگر دینا چاہیں؟
یہ عوام کے ہی انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان سے ونس فار دہشت گردی ختم ہو۔ آئے روز ہم یہ اپیزمنٹس کی پالیسیز اگر چلتے رہیں گے تو وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اور
بہت بہت شکریہ،
کنفیوژن رہے گا۔
جی جی، بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ شمالی وزیرستان میں جاری شروع کیے جانے والے آپریشن پر آپ پیپلز پارٹی کا رد عمل سن رہے تھے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب سے۔ پروگرام میں اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہمیت نقوی، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
یہ پہلا خط ہے نواں گئی باجوڑ ایجنسی سے.
اچھا تو کیا لکھتے ہیں مکتوب نگار؟
ابو عمر لکھتے ہیں آخر آپ کی نشریات میں کچھ تو ہے کہ میں 45 برس سے مسلسل انہیں سن رہا ہوں. 1969 میں ایک غیر تربیت یافتہ استاد کے طور پر میں نے ملازمت شروع کی تھی اور اب گریڈ 19 کے ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہوں. میری اس ترقی میں زیادہ حصہ بی بی سی کی اردو نشریات کا ہے جن کے ذریعے میں نے دنیا بھر کی معلومات حاصل کی جو کہ ہر انٹرویو میں میرے کام آئیں.
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ ابو عمر صاحب.
آگے چل کر انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے ہیں.
کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں صبح کی نشریات میں ادھر ادھر کی گپ شپ کی بجائے ٹھوس معلومات فراہم کیا کریں اور گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کیا کریں. بالی ووڈ راؤنڈ اپ اس وقت صرف نوجوانوں کا پروگرام ہے لیکن اگر آپ اس کے آخر میں محمد رفیع، مکیش، مناڈے، شمشاد بیگم یا بیگم اختر کا کوئی مکمل گانا سنوا دیا کریں تو یہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا پسندیدہ پروگرام بھی بن جائے گا.
حضور فلمی گانے تو ہر مقامی اسٹیشن سے دن رات چلتے رہتے ہیں. ہم آپ کو فلمی دنیا کے بارے میں نئی اور مختلف معلومات بہم پہنچانا چاہتے ہیں.
انہوں نے مزید مشورہ دیا ہے کہ ہر روز دنیا کے کسی ایک ملک کے بارے میں 3-4 منٹ کا معلوماتی پروگرام نشر کیا کریں جس میں اس کی آبادی، رقبے، طرز حکومت، ثقافت اور سیاست وغیرہ کا ذکر ہو. اس سے دنیا کے بارے میں آپ کے سامعین کی معلومات بہت بڑھ جائیں گی.
ایک مفصل خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ عمر صاحب. آپ کے جو مشورے قابل عمل ثابت ہوئے ان پہ ضرور عمل کیا جائے گا. آئندہ بھی تجاویز سے نوازتے رہیے.
اکری چوک فیض گنج سے محمد عثمان اداس لکھتے ہیں.
اچھا یہ ابھی تک اداس ہی چل رہے ہیں بھائی. 6 مہینے پہلے بھی یہ اداس تھے، 3 ماہ پہلے ان کا خط آیا اس میں بھی اداس تھے، اور آج بھی یہ اداس ہیں.
اداس ان کے نام کا حصہ ہے، شاید تخلص ہے.
اچھا تو کیا فرماتے ہیں جناب محمد عثمان اداس صاحب؟
لکھتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ موسم کا حال بتانا بند کر دیجئے کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن آپ ایسا ہرگز مت کیجئے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں لوگ ڈاکٹر محمد حنیف کی آواز سننے کے منتظر رہتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے موسمی حالات کے مطابق کھیتی باڑی کے اہم فیصلے کرتے ہیں.
آپ بالکل فکر مند نہ ہوں عثمان صاحب، ہم موسمی پیش گوئیوں کا پروگرام بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اور آپ بھی اب ذرا اپنی اداسی ختم کر کے خوش و خرم نظر آئیے.
شاہپور چاکر سے عبد الرزاق شر لکھتے ہیں، صبح کی نشریات نے اب خاصی دلچسپ شکل اختیار کر لی ہے. آج کا دن تاریخ کے آئینے میں پہلے بھی پیش کیا جاتا تھا اور اس میں آج کے دن ماضی میں پیش آنے والے بے شمار واقعات گنوائے جاتے تھے جن میں سے ہمیں ایک بھی یاد نہیں رہتا تھا. اب آپ صرف ایک واقعے یا ایک شخصیت کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں جو کہ سننے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیربین کی پرانی شناختی دھن بحال کر دیں اور شعر نشریات شفیع نقی جامی کو ٹیلی ویژن سے واپس ریڈیو پر لائیں تاکہ ہم ان کی گرج دھار آواز سے فائدہ اٹھا سکیں.
جناب شعر نشریات کی گرج چمک صرف ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں تک محدود نہیں بلکہ وہ بدستور ریڈیو کے لیے بھی کام کر رہے ہیں.
خط کے آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جب آپ پاکستان میں ریڈ کراس والوں کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو اسے حلال احمر کیوں کہتے ہیں؟
بات یہ ہے عبدالرزاق صاحب کہ ریڈ کراس کا صحیح ترجمہ تو صلیب احمر ہے اور پہلے یہی ترجمہ استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں صلیب عیسائیوں کی مذہبی علامت بھی ہے، چنانچہ مسلمان ملکوں نے سرخ صلیب کی جگہ سرخ چاند کا نشان اپنا لیا.
لیکن یہ سب کس زمانے میں ہوا عارف؟
دیکھیے سرخ چاند کا نشان سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ اور روس کے مابین ہونے والی جنگی جھڑپوں کے دوران استعمال ہوا تھا، یعنی 1877 میں. لیکن 1929 میں اس نشان کو سرکاری طور پہ تسلیم کر لیا گیا اور اب تک 33 اسلامی ملک اس کو باضابطہ طور پہ اپنا چکے ہیں. اچھا تہنیت، یہ حیدر ولی شاہ کا خط ادھر پڑا ہوا ہے میرے پاس.
اچھا جو چترال سے آیا تھا؟
ہاں، لیکن یہ چترال شہر میں نہیں رہتے بلکہ وہاں سے 200 کلومیٹر دور بلند و بالا چوٹیوں یعنی ترچمیر، شکاور، نوشاخ اور سرغرہ کے دامن میں واقع گاؤں زوندران گرام کے رہنے والے ہیں.
جی ہاں، شاہ صاحب لکھتے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم مواصلات کی سہولت سے محروم ہیں اور ہمیں فون کرنے کے لیے بھی 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. بس ٹرانزسٹر ریڈیو کی نعمت نے ہی ہمیں بیرونی دنیا سے جوڑ رکھا ہے. اس خط کا بنیادی مقصد وزیر مواصلات سے ہی درخواست کرنا ہے کہ مہربانی فرما کر ہمارے علاقے میں بھی ایک ٹیلی فون بوسٹر لگوا دیں.
آپ کی درخواست اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے حیدر ولی صاحب.
اور حیدر ولی کے بعد اب تاج ولی خان کا خط بھی سن لیجیے جو کہ سوکڑی ضلع بنو سے موصول ہوا ہے.
سنائیے.
لکھتے ہیں نئی شناختی دھن ہمارے کانوں کو بہت بری لگتی ہے، اسے بند کر کے پرانی دھن بحال کیجیے اور خطوں کے جواب کی طرح وسعت اللہ خان کا کالم بھی اگلے روز دہرایا کیجیے تاکہ جو لوگ پہلے روز نہیں سن سکے وہ دوسرے روز سن لیں.
آپ کا مشورہ نوٹ کر لیا گیا ولی صاحب.
اور اب دیگر سامعین کے بھیجے ہوئے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔
گوٹ کھاڑک سے لیاقت علی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں جنگلی حیات کے تحفظ پہ کوئی سلسلے وار پروگرام نشر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے علاقے میں مور، تیتر اور خرگوش کا بے دریغ شکار کیا جاتا ہے، جس سے ان علاقوں میں یہ تمام جانور جو ہیں وہ خطرے سے دوچار ہیں۔
تربت سے عبد المجید دشتی صاحب کو شکایت ہے کہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین 8 برس سے عارضی جھونپڑیوں میں مقیم ہیں اور ان کی مستقل بحالی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔
گوٹ ڈبل موری عمر کوٹ سندھ سے ناظر حسین چانڈیو کو شکایت ہے کہ محکمہ آبپاشی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے چھوٹے زمینداروں سے رشوت طلب کرتا ہے، اور یہ آخری خط ہے نارتھ کراچی سے انوار حسین صاحب کا،
جو پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، اب بھی یہودیوں کی کوئی آبادی موجود ہے؟ اگر ہے تو کتنی تعداد میں وہاں یہودی موجود ہیں؟
اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔ انوار صاحب، 1947 میں کوئی 1300 یہودی کراچی میں آباد تھے، لیکن اگلے برس جب ارض فلسطین پہ یہودی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو دیگر مسلمان ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی یہودیوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ 700 کے قریب یہودی کراچی سے نقل مکانی کر کے بمبئی، ٹورنٹو اور اسرائیل چلے گئے۔ بعد میں باقی یہودی بھی آہستہ آہستہ کراچی چھوڑ گئے۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں صرف 3 بہت بوڑھی یہودی عورتیں کراچی میں رہ گئی تھیں، جن کی موت کے بعد کراچی میں بظاہر کوئی یہودی موجود نہیں۔ البتہ ایک نئی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج بھی 60-70 کے قریب یہودی کراچی میں آباد ہیں، لیکن وہ پارسیوں کے بھیس میں رہتے ہیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
پروگرام آپ کا خط ملا آپ نے سنا۔ وقت کی کمی کے باعث ریڈیو کالم بعد سے بعد آج پیش نہ کیا جا سکا، جس پر ہماری معذرت قبول کریں۔ سیروین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سامعین۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام اپنا ختم کریں، ایک رپورٹ آپ کو پیش سنواتے جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھیجی ہے bbcurdu.com پر، اور یہ پیش کر رہی ہیں قندیل شام۔
اس اضافے کے ساتھ عالمی سطح پر پولیو کے اس سال سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 84 ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان کے علاوہ ایکواٹوریل گینی میں بھی پولیو کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں سامنے آنے والے 4 کیسز میں سے 2 شمالی وزیرستان میں، جبکہ باقی 2 کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو سے ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی انسداد پولیو مہم کے مطابق شمالی وزیرستان میں دنیا میں سب سے زیادہ پولیو زدہ بچے ہیں، جو پولیو کی دونوں اقسام کا شکار ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم جون 2012 کے بعد سے معطل ہے۔ 4 جون کو پاکستان کی نیشنل ہیلتھ سروس کی وفاقی وزارت نے 5 سالوں کے لیے قومی سطح پر حفاظتی ٹیکوں کے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں پولیو کو دیگر بیماریوں کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروس کی وزیر مملکت سائرہ افضل ترار نے دارالحکومت اسلام آباد میں اس نئے منصوبے کی تقریبی رونمائی میں بتایا تھا کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، ویکسین کے بارے میں عام لوگوں کے تاثرات کو بہتر کیا جائے گا اور نئی ویکسینیں متعارف کرائی جائیں گی۔ وزیر مملکت سائرہ افضل ترار نے یہ بھی بتایا کہ بہت عرصے بعد حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کو وفاق نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تاکہ منظم طریقے سے اس کے لیے وسائل اور اہداف کی نگرانی کی جائے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے حال ہی میں پاکستانیوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی کے حدشے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کو 1 جون سے ہوائی اڈوں پر پولیو کے قطرے پلانا لازمی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے 5 مئی کو جاری ہونے والی ہدایت میں پاکستان، شام، کیمرون کو پولیو کے پھیلاؤ کے حوالے سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے ان ممالک کے شہریوں کو بیرون ملک سفر سے قبل لازمن پولیو کے قطرے پلائے جانے کو کہا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی قندیل شام۔ سیربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروڈیوسر پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی چودھری، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، لندن اسٹوڈیو میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے جیمز لف، اسلام آباد میں موجود تھے عامر صدیق، فراز ہاشمی کو سیروین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، چلتے چلتے عالمی خبریں سنتے ہیں شمائلہ خان سے۔
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا نام ضرب عزم رکھا گیا ہے۔ عراق میں حکومتی فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران موصل اور تکریت کے علاوہ شمالی عراق کے ان بعض حصوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جن پر سنی باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے مغربی ملکوں کی شام میں عدم مداخلت کو عراق میں تشدد کی تازہ لہر کی وجہ قرار دیا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی فورسز نے اسلامی باغیوں سے ترکی کی سرحد سے قریب واقع قصاب شہر کا قبضہ واپس لے لیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس پر مغربی کنارے سے ان 3 نوجوان اسرائیلیوں کو اغوا کرنے کا الزام عائد کیا ہے جو جمعرات سے لاپتہ ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔